رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سن ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی مبارک صحبت میں موتقفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
کچھ ذکر کریں گے عالم برزخ کا اور پھر ذکر کریں گے روزے محشر کا بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے اور اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابیاں اور اچھائیاں نصیب فرمائے. تلاوت کلام پاک بھی ہوگی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون.
علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے پانچ عالم ہیں، پانچ جہان ہیں. ایک عالم ارواح ہے جس میں روحیں ہوتی ہیں. عالم ارواح سے انسان عالم دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر عالم دنیا سے مرنے کے بعد عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور جب نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اب عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف وہ منتقل ہوگا. پھر اعمال کا حساب لینے کے بعد ایمان اور کفر کو معیار بناتے ہوئے عالم آخرت ہوگا، جسے جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. عالم برزخ آپ دیکھیں تو ان پانچ عالموں میں بیچ کا عالم ہے.
جی،
اس سے پہلے بھی دو جہان ہیں، اس کے بعد بھی دو جہان ہیں، دو دو عالم ہیں. تو اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیچ کی چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کا بیان فرمایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے. اس آیت مبارکہ کے تحت یہ جو برزخ کا لفظ آیا، جس کا لفظی معنی آڑ ہے، پردہ ہے، دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز جو تیسری حائل ہوتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. تو اب اس برزخ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس سے مراد یہی عالم لیا ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اور حشر میں اٹھائے جانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کو برزخ کہا جاتا ہے. اور یہ برزخ کیا ہے؟ تفسیر طبری میں ہے، البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان کے پیریڈ کو، وقت کو برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
جی
سلمان بھائی، اب مرنے کے بعد انسان برزخ میں جائے گا، برزخ کے بعد حشر، پھر عالم آخرت ہوگا، تو اس سارے فلسفے کا جو مدار ہے وہ ہے موت کی حقیقت کو جاننے پر.
صحیح،
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان حرکت کرتا ہوا بالکل تندرست ہوتا ہے، جب موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کا جسم بالکل بے حصو بے حرکت ہو جاتا ہے.
جی،
اور اس کو ہم زمین کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اب دوبارہ اس کا اٹھنا یا ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جانا، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ انسان کی حقیقت باقی رہے، انسان کی حقیقت باقی ہوگی تو وہ ایک جہان سے ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوگی. موت کی تعریف کیا ہے؟ موت عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مٹ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں موت کی تعریف بیان کی ہے کہ موت ہے کیا. بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. انشاءاللہ موت کی تعریف ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو آگے کی باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا.
جی.
کوئی وسوسہ یا کوئی سوال ذہن میں پیدا نہیں ہوگا.
جی.
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ الموت لیس بآدم محض ولا فناء صرف.
جی.
موت بالکل مٹ جانے یا فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں انما انقطاع تعلق الروح بالبدن. موت کیا ہے؟ انسان کی روح کے اس کے جسم سے جدا ہو جانے، انسان کی روح اور اس کے بدن کے تعلق کے منقطع ختم ہو جانے کا نام موت ہے. وہ مفارقت و حیلولت بینہما، اور انسان کی روح اور انسان کے جسم کے درمیان یہ ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے جو بیچ میں آ جاتی ہے. وہ تبدل حال، اور یہ ایک حالت کا دوسری حالت سے کی طرف تبدیل ہونا ہے. وہ انتقال من دار الى دار، اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا ہے.
صحیح.
تو موت جو ہے، موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جائے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ارشاد فرمایا اس کے پاس ایک شخص آئے گا جس کا خوبصورت چہرہ ہوگا، حسن و جمال والا. ارشاد فرمایا خوبصورت لباس ہوگا اس کا، اور وہ فیقول ابشر بالذی، وہ اس شخص کو، مردے کو جو ہے اسے بشارت دے گا، اور یہ جو آنے والا ہوگا خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا، ارشاد فرمایا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی
ہے،
کے حلے آتے ہوں گے، اور یہ خوشخبری دے گا، اس چیز کی کہے گا کہ جو تمہیں خوش کر رہی ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص سے پوچھے گا، مردہ پوچھے گا، تو ہے کون بھائی اتنے حسن و جمال والا، تمہارا چہرہ ہے تو بھلائی اور خوشی کا باعث تو تم ہو میرے لیے. تو پھر وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو دنیا کے اندر کیا.
اللہ اللہ اللہ، سبحان
تو
اللہ.
اعمال صالحہ جو ہیں وہ قبر کے اندر بھی انسیت کا، دل لگانے کا باعث ہوں گے. اسی طرح جس نے دنیا کے اندر غلط کام کیے تھے، تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی کوئی نافرمانی کی تھی، تو اب اسے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے کو چاہیے اعمال صالحہ کرے تاکہ اس کی قبر و حشر.
اللہ،
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں.
ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے.
جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
جہنم جو ہے یہ چنگھاڑتی بھی ہے، چیختی ہے، جوش مارتی ہے. اس کا بیان پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں ہے، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 6 میں ہے، اور 7 میں بھی ہے. سنیے اور عبرت حاصل کیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. پارا 29 سورة ملک کی آیت نمبر 6-8 ارشاد ہوتا ہے، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ.
بھڑکتی ہوئی آگ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا. اور سورہ ملک کی آیات جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں، جب اس میں ڈالے جائیں گے، اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی. حضرت سیدنا مغیث بن سمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم ہر روز دو بار چنگاڑتی ہے اور اللہ تعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب صبح و شام جہنم کے چنگھاڑنے کو سنتے ہیں سوائے جنات اور انسانوں کے. کی چنگھاڑ, اس کی چیخ, اس کا جوش کیسا ہوگا اللہ نہ دکھائے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو جہنم کی آہٹ, غصہ اور چنگھاڑنے کو سنیں گے تو اس طرح واویلا کریں گے جیسے عورتیں واویلا کرتی ہیں. پھر ان کے پہلے پچھلے پہاڑوں میں گھس جائیں گے, ایک دوسرے کو پیس ڈالیں گے. یعنی قیامت کے روز جب جہنم کی آہٹ اور اس کا غصہ اور اس کا چنگھاڑنا پہاڑ سنیں گے تو پہاڑ خوف کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور ایک دوسرے کو پہاڑ بھی پیس ڈالیں گے. جہنم کا خوف پہاڑوں کو بھی, اور کیسا انسان ہے دن رات گناہوں میں بسر کرتا ہے پھر بھی ڈرتا نہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں, آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین جو اپنے اعمال میں, اپنے عبادت میں اخلاص رکھتے تھے اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاتے تھے, اگرچہ نیت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں لیکن ریاکاری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس اعمال کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں, یعنی صرف اللہ کے لیے. ریاکاری میں تباہ کاری ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. ریاکاری کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا. عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان سے مال بٹورے یا اس کی تعریف کریں. آدمی وا سننے کے لیے پتہ نہیں کتنی عبادتیں اپنی ضائع کر دیتا ہوگا, واللہ والا صرف وا سننی ہوتی ہے, میں نے یہ کیا واہ. ریاکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو. کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں, اب اس کی سوچ یہ ہے. اب یہ ریاکاری کی مثالیں بیان کر رہا ہوں. ہم کسی پر حکم نہیں لگاتے, نہ میں کسی پر حکم لگا سکتا ہوں, لیکن آپ غور کریں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ریاکار سے فرمائے گا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. آخر اعلان نہ ہو تو کیوں برا لگتا ہے؟ چار آدمی تعریف نہ کرے تو کیوں برا لگتا ہے؟ پتا نہ چلے تو کیوں برا لگتا ہے؟ ارے کوئی ایک عمل ایسا ہمارے نامہ اعمال میں, کوئی ایک عمل ایسا ہمارے نامہ اعمال میں کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو. اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدد کی ہے, پتا تو چلے کہ انہوں نے مدد کی ہے, بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی سنا گیا ہے کہ وہ تو مدد کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے پتہ ہی نہ چلے, بلکہ نابینا کو دے دے. نابینا کو کیا پتا کس نے دیا ہے؟ کسی کو دیتے تھے تو یہ نہیں بتاتے کہ میں نے دیا ہے. جو باطل خراب اور گندی نیتیں لیے ہوئے وہ اپنا علاج کریں. کیا وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جناب یہ میں نے کیا ہے؟ کیوں؟ ایک ایسا ہی سوال ہے. باڑھ ایسے رہے کہ جیسے یہ سارے کے سارے محلے کو یہ جناب خود ہی کھلا پلا رہے ہیں, جبکہ ڈھیلا سے جیسے نہیں نکالا, لوگوں سے چندہ لیا ہے, لوگوں نے اس کو پیسے دیے کہ غریبوں میں باڑھ دینا, باڑھ ایسے رہا ٹانگے ہوئے اوپر نیچے کر کے اور ٹھا ٹھا کر کے کہ جیسے یہی جناب اس سے بڑا کوئی سخی اور مطلب اس سے بڑا کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے. کیوں نمایاں ہونے کی سوچ ہے؟ کیوں شہرت پانے کی سوچ ہے؟ کیوں دکھاوے کی سوچ ہے؟ ہم تو کسی نابینا کو روڈ پار کرا دے نا وہ بھی 10 آدمیوں کو پتا چل رہا ہے میں وہ روڈ پار, تہجد چپ کر پڑے نا تب بھی سب کو بتا دے پھرتے ہیں. اگر نہ پوچھے تو کہ یار آج یار رات تھوڑا سا نہیں موسم ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں تھا, یعنی یہ موسم ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے بتانا ہے کہ ماں بدولت آج رات میں اٹھ کر ماں بدولت نے تہجد پڑی تھی.
ہم جیسا آدمی بتاتا ہے اچھا ارے واہ یہ آپ نے کیا تھا ہاں ہاں میں نے کیا تھا بس اب کسی کو بتانا نہیں کسی کو بتایا اس کو بتانے کی تم کو کیا ضرورت تھی دوسروں کی موجودگی میں اس لیے اشراق و چار صوابین و تہجد ادا کرنا تاکہ لوگ نفلے پڑھنے والا تسلیم کرے یہ نیت ہے تو ریڈ الارم اللہ اللہ مبلغ کے بیان کے دوران دل پر چوٹ کرنے والے جملے گرجدار آواز میں بولنا یا پر جوش انداز میں اشعار پڑھنا تاکہ سننے والے تعریفی انداز میں نعرہ لگائیں بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں واہ واہ مرحبا کہہ کر داد دیں بیان کی تعریف کرے شعلہ بیان مبلغ کہیں اگر یہ اس کی ساری نیتیں ہیں تو بتائیے کہ پھر اس کو کیا ملے گا اب یہ بیان کر رہا ہوں مجھے دیکھنا ہے نا کہ مجھ میں یہ نیت ہے یا نہیں ہے میں کس نیت سے بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بندہ بیان تو کر رہا ہو اخلاص پر وہ خود بیان میں ریاکاری کر رہا ہے کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے یہ ریاکار ہے یا نہیں ہے دل میں اس کی یہ نیت ہے یا نہیں ہم کو کیا پتا ہم اس کے بارے میں اس سے نظر رکھیں گے اچھا گمان کریں گے اور اچھا گمان کر کے اس سے نظر رکھ کر ہم ثواب کمائیں گے اجتماع میں اس گھر سے تلاوت کرنا نعت شریف پڑھنا کہ لوگ نوٹے چلائیں اسے کھانا کھلائیں لفافہ پیش کریں سوٹ پیس حاضر کریں آواز و انداز وغیرہ کی داد دیں تلفظ کی ادائیگی کے اسلوب پر اور پڑھے گئے کلام کی تعریف کریں اگر یہ نیت ہے تو پھر خیر منانی چاہیے دینی کاموں میں اس کے چندہ دینا کہ لوگ سخی گئے غریبوں میں خیرات بانٹنا کہ وہ اس کے گرد حاجی صاحب سیٹھ صاحب کہہ کر ہجوم کریں اس کی منت سماجت کریں اس کے سامنے گر گرائیں اگر یہ نیت ہے تو خیر منائیے اپنی نیکیوں کو ٹٹولیے کہ کہیں اس میں ریا تو چھپی ہوئی نہیں کیونکہ ریا چیونٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ذریعے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ریا میں جو لذت ہے وہ نہ عمدہ غذاؤں میں ہے نہ ہی مال و دولت کی کثرت میں اس سے بچنا بہت 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 ضروری ہے کہ یہ لذت جہنم میں پہنچانے والی ہے لہذا اگر اپنے کسی نیک عمل میں ریا کا شائبہ یعنی شک بھی پائیں تو توبہ کریں
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر
گل تو نہ بخشے گا مجھے کو پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا گل تو نہ بخشے گا مجھے کو پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا گل
پر تو آتے جاتے ہیں سارے کام کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے کورس بھی لوگ کرتے ہیں پورے اور باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے جو اس طرح کی چیزوں کو سکھاتی ہے اب ہم یہ کہیں کہ یار دیکھیں ٹائم مینجمنٹ سے وقت کی قدر تو کرتے ہیں تو وقت کی ناقدری کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے
جی
یعنی ایک ہی کہ وقت کی قدر بھی ہے اور ناقدری بھی ہے
قدر ہوتے ہوئے ناقدری
قدر ہوتے ہوئے ناقدری ہے
اب ٹائم مینجمنٹ ہے تو وہ کن معاملات میں اور کہاں ہونا چاہیے تھا یہ سوال ہے نا آپ فرمائیں
اصل تو یہ جیسے کہا نا ظلم کی مثال یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلی کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا
یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وقت میں بھی ہم ظلم کرتے ہیں
وقت میں بھی ہم ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ تو ہے لیکن وہ ٹائم جہاں رکھنا چاہیے ہم وہاں نہیں رکھتے اس کے علاوہ کسی اور جگہ رکھتے ہیں یا اس ٹائم میں جو چیز رکھنی چاہیے وہاں اس کے بجائے کوئی اور چیز ہم رکھتے ہیں ہم بجائے اس کے کہ اس وقت میں عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں اس کے بجائے ہم دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں چاند جب ہلال بنتا ہے تو یہ انسان
ہلال کیا ہوتا ہے
ہلال یعنی پہلے دن کا چاند
ٹھیک ہے
تو یہ اس کے بچپنے کی طرف اشارہ ہے پھر اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے 7 تاریخ کو پہنچتا ہے تو یہ آدھا ہو جاتا ہے
ٹھیک ہے
یہ یوں سمجھیے انسان کی آدھی زندگی ہو گئی
اچھا
پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ مکمل ہو جاتا ہے
چودھویں
کا چاند بدر کامل بن جاتا ہے
سبحان اللہ
اور یہاں پر کیا ہوگا یہ اپنی انتہا کو منگو یہ جوانی ہو جاتی ہے
ٹھیک ہے
پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے
بڑھاپا آ گیا
پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ پھر آدھا رہ جاتا ہے 21 تاریخ کو آدھا رہ جاتا ہے لیکن الٹ اب پہلے جب یہ ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے نا جب یہ اپنا ہلال بنتا ہے تو تو یہ روشن ہوتا ہے سیدھی طرف سے,
ٹھیک ہے.
اور جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل ہی ہو گیا. اب جب یہ کم ہوگا نا 21 تاریخ کو, تو پھر یہ الٹ طرف سے روشن ہوگا.
اچھا,
سیدھی طرف سے نہیں ہوگا,
یعنی پہلے یوں ہے تو پھر یوں ہوگا.
پھر یوں ہوگا.
آئے آئے
آئے. اچھا, پھر اس کے بعد جناب یہ ڈھل جائے گا. تو یہ چاند بھی ہمیں بتا رہا ہے ہماری زندگی کے متعلق.
عاشقان رسول کے سوالات, قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول.
حضور, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے, ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرمائے, تو یہ جو ٹوٹے پھوٹے روزے ہم بولتے ہیں تو یہ کیا ہے, مطلب صحیح ہے بولنا؟
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے. بندے کا اپنے اعمال پر فخر نہیں بلکہ اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار ہے.
صحیح.
اور اس بات کا اظہار ہے کہ یا رب کریم, میں نے اپنی استطاعت کے مطابق, اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ جس طرح حق ادا کرنا تھا اس طرح میں نے حق ادا نہیں کیا ہے, تو لہٰذا جیسا بھی میں نے کیا ہے تو اس کو ہم ٹوٹا پھوٹا ہی کہہ سکتے ہیں.
صحیح.
کہ اب ہم اگر اپنے اعمال کو بالکل کامل اور اکمل ترین مکمل ترین بولیں گے, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں
پتہ ہی
کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ہم اپنے اعمال کو اکمل ترین سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اکمل نہیں ہوتا ہے, وہ ناقص ترین ہوتا ہے. تو اس لیے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا کہ یا رب کریم, میں نے جو عمل کیا مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے. ہاں, مجھے اپنی کوشش کا پتہ ہے, اور کوشش میں بھی مجھے یہ اعتراف ہے کہ کامل کوشش نہیں ہے, ناقص کوشش ہے. تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے سجدے, یعنی کہ جس طرح ہم اب دیکھیں, ہم فرض کیا کہ روزہ رکھتے ہیں, اب روزے میں جو اخص الخواص کا روزہ ہے
اللہ
کہ حلو. اللہ کے ماں سوا کسی کی طرف توجہ ہی نہ ہو, روزے کی حالت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ ہو. اگر ہم اس روزے کو دیکھیں اور اپنے عوامی روزے کو دیکھیں تو پھر یہی بولیں گے
صحیح.
کہ ٹوٹا پھوٹا روزہ ہے.
صحیح.
اور اسی طرح اگر ہم اپنی تلاوتوں کو دیکھیں, اپنی تراویوں کو دیکھیں, تو ایک وہ بھی لوگ تھے کہ جو ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک کے ختم کیا کرتے تھے. ایک ایک رات, یعنی 30 راتوں میں 30 قرآن پاک, 30 دنوں میں 30 قرآن پاک, تراوی میں پورا قرآن پاک,
عید کے دن بھی,
عید کے دن بھی جو ہے وہ ختم, اور پھر دو رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک ختم. تو ایک وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے, اور پھر عبادت کے اوپر رونے والے, عبادت کرنے کے بعد رونے والے کہ یا اللہ قبول فرما لے. اور ایک ہم دیکھیں کہ تراوی پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت ہی سے ہمارے اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے, کبھی خیال کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے, کبھی خیال کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے. جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اولاً تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اس کے سمجھنے کی. اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی توجہ چلی جاتی ہے, کبھی نہیں جاتی ہے. اونگتے ہوئے, تھکے ہارے ہوتے ہوئے, ادھر دیکھتے ہوئے, گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے, آج حافظ صاحب نے لمبا کر دیا,
پانچ منٹ اوپر ہو گئے,
ناقص ہی بولیں گے نا, اس کو کب بولیں گے کامل ہے. تو اس عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے ناقص اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اس طرح کہنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے, اور بندے کو یہی چاہیے کہ اپنے اعمال کو ناقص ہی سمجھے.
بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ جو اعمال کرنے کا حق ہے, جو اس کے ظاہری باطنی آداب بیان کیے گئے اس کے مطابق, تو اللہ کے نیک بندے ہی کر سکتے ہیں, ہم جیسے لوگ کہاں کر پاتے ہیں. بس یہ نقل ہے, اللہ تعالیٰ یہی ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال قبول فرما لے. جی مزید کال.
محمد مبشر اتاری گلزار طیبہ سرگودہ شاہپور صدر سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کے ایک یا دو روزے کسی وجہ سے نہ رکھ پائے تو اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں, ابتدان روزے چھوٹ گئے؟
سنت اعتکاف میں, اور اگر اعتکاف کی منت بھی مانی ہے تو اس میں روزہ شرط ہے.
ٹھیک ہے,
اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے اور اس میں اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے یا چھوٹنے کا جو ہے وہ شائبہ ہے یا گمان ہے کہ بھی اس میں چھوٹ جائے گا, کوئی ایسی بیماری ہے, تو پھر اس صورت میں اگر واقعی روزہ چلا جاتا ہے تو اعتکاف نہیں رہے گا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. یہ تو اس بنیاد پر جواب دیا گیا کہ اعتکاف کی اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں روزہ کوئی چھوڑ جائے, اگر پہلے سے رمضان کے روزے چھوڑ چکے ہیں اب اعتکاف کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سنت اعتکاف کر سکتے ہیں. سنت اعتکاف میں اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے. پہلے کے اگر چھوٹ چکے ہیں کسی بھی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا بغیر عذر چھوٹ گئے ہیں تو اب اس میں یہ پابندی نہیں ہے اعتکاف کے لیے کہ ماہ رمضان کے جس نے پورے روزے رکھے ہوں تو وہی اعتکاف کرے, ایسی پابندی نہیں ہے. پابندی شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ سنت اعتکاف جو ہے اس میں روزے کا ہونا شرط ہے.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشارہ, آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے.
آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل اور احکام. مفتی شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف بیسک تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی جگہ ہی آدمی جم کر بیٹھ جائیں, اس کو کہتے ہیں اعتکاف کرنا, یعنی ٹھہر جانا, جم کے بیٹھ جانا. لیکن شرعی اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے باقاعدہ اعتکاف کی نیت کر کے جو ٹھہرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف, اور یہ شخص کہلاتا ہے معتکف. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے ارشاد فرمایا کہ معتکف آدمی جب اعتکاف کرتا ہے تو کئی گناہوں سے بچتا ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے جو بچتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کا سلسلہ اس کے ساتھ مسلسل جاری رہتا ہے. یعنی باہر رہتے ہوئے آدمی کئی نیکیاں کرتا ہے, راستے میں جاتے ہوئے سلام کرتا ہے, کوئی مریض ملے عیادت کرتا ہے, کسی کی غمخاری کرتا ہے, کسی کو مسکرا کے ملتا ہے, کسی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رابطہ کرتا ہے, ملتا ہے, ملاقات کرتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے محاسن اس کے اندر موجود ہوں گے, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو اٹھا دیتا ہے, راستے سے ایسی نقصان دہ اذیت والی چیزوں کو وہ دور کر دیتا ہے, یہ اس کی طبیعت اور عادت میں شامل ہے یہ نیکیاں کرنا. تو معتکف آدمی مسجد میں بیٹھ کر گناہوں سے تو بچتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیکیاں مسجد میں رہنے کی وجہ سے اب یہ نہیں کر پا رہا, اللہ اس کا بھی اجر و ثواب اسے عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا اعتکاف کرتا ہے, یعنی اس آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے, وہ ایسا ہے کہ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی جزا ہے, کتنا بڑا انعام ہے اس کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں تسلسل اس کا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے رہ جاتا تو, بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تو آپ نے شوال میں اس کی گویا کہ قضا کی, یعنی اس اعتکاف کو آپ نے پورا کیا, اور پورے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کرنا ثابت, 20 دن کا بھی, اور آخری عشرے کا تو مسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے. تو ایک تو یہ ہوا اعتکاف جو آخری عشرے کا, یہ کہلاتا ہے سنت اعتکاف. اور ایک ہے واجب اعتکاف. واجب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص باقاعدہ منت مانے کہ اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے لیے اپنے اوپر منت مانتا ہے کہ اللہ کے لیے میں یہ اعتکاف اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. تو اب یہ زبان سے اگر اس نے اس طرح منت مان لی باقاعدہ تو یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے اعتکاف, کیونکہ جب جو عبادت شریعت مطہرہ کی طرف سے اس پر لازم نہیں ہے اور اس کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں اور اس نے خود اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو یہ منت اعتکاف کہلاتا ہے, یہ واجب ہو جاتا ہے اور اس کو جتنے دنوں کی اس نے منت مانی پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تیسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف نفل. یہ ہر آدمی کر سکتا ہے, ہر وقت کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی شرائط قیودات نہیں ہے کہ اس کے لیے رمضان غیر رمضان, اس کے لیے روزہ غیر روزہ, اس کے لیے نماز کا وقت ہے یا عام وقت ہے, کس ٹائم بھی جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ اگر وہ مسجد میں جاتا ہے تو یہ نفلی اعتکاف ہے. جب تک مسجد میں رہے گا انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. غروب آفتاب کے بعد اگر اعتکاف میں بیٹھیں تو 20ویں کا غروب آفتاب یہ مسجد میں ہونا یہ ضروری ہے,
ضروری ہے.
یعنی اگر غروب آفتاب کے بعد آپ اعتکاف میں جائیں گے تو وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا, رمضان المبارک کا سنت جو اعتکاف ہے وہ نہیں ہوگا. 20 رمضان کو عصر کے بعد یہ کوشش کریں مسجد میں آ جائیں اور اسلامی بہنیں اپنی جائیں اعتکاف پہ. المختصر یہ کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس جگہ پہ آ جائیں اور نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا
سنت اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں یہ نیت کر کے یہیں بیٹھ.
مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف لازمی فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آج بھی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلوۃ والسلام میں جس جگہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے اپنی سریر یعنی تخت بچھایا کرتے تھے, تو وہاں پر بطور یادگار ایک ستون کو بنایا گیا ہے جس پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے استوانۃ السریر یعنی تخت والا ستون. تو جب بھی عاشقان رسول مسجد نبوی میں جانے کی سعادت حاصل کریں, جب بھی یہ موقع ملے, ہمیں اس مبارک مقام کی زیارت بھی کرنی چاہیے, وہاں جا کر دعا بھی کرنی چاہیے. مقدس مقام ہے, انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے بھی اسباب ہوں گے.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ, آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
پہلا مرحلہ, پیارے مدنی منو اور مدنی منیو,
ابھی آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟
یہ تو مگر مچھ نظر آ رہا ہے اور اس کے دانت کتنے بڑے بڑے ہیں. اور زرافہ بھی ہے. خرگوش بھی ہے. ایک بڑی مچھلی پانی میں چھلانگ لگا رہی ہے. کتنا پیارا منظر ہے, پودے توتے اور بادل بھی ہیں.
بتائیے جی, کیا یہ بادل حرف عین لے کر آیا ہے؟
جی نہیں, یہ عین نہیں ہے.
اب دیکھتے ہیں کہ بادل کون سا حرف لے کر آ رہا ہے.
یہ بھی عین نہیں ہے.
اب دیکھتے ہیں کہ بادل کون سا حرف لے کر آ رہا ہے. بتائیے جی, یہ کون سا حرف آ گیا ہے؟
یہ تو حرف با ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
مبارک ہو, وہیں آ گیا ہے.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین. مرحلہ,
ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے, اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
عین.
اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام.
یہ تو ایک آنکھ ہے. رمضان شریف کا مقبول ہے. یہ مسجد آ گئی ہے اور یہ آیا ہے لال لال سیب.
بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے؟
مسجد.
چلے جی دیکھتے ہیں. جی نہیں یہ فریم مسجد کا نہیں ہے.
اچھا زمزم شریف کا کولر.
ارے نہیں بھائی یہ بھی نہیں آ رہا. ذرا ذہن پر زور دیں.
آنکھ.
جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. مرحبا عین سے آتا ہے عینن یعنی آنکھ.
عین سے عینن یعنی آنکھ.
ماشاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا. آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
دنیا میں کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں. کالا جسے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف مبارک. سبز رنگ جیسے گنبد خضرا کے جلوے. نیلا رنگ جیسے غوض اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک. ایک رنگ مہندی کا ہوتا ہے اور ایک رنگ مہندی لگانے کے بعد نظر آتا ہے. جیسے پیارے مرشید آپ کی پیاری پیاری داڑھی. یہ ارشاد فرمائے داڑھی میں مہندی لگانا کیسا.
مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یعنی ریڈ یا زرد یعنی یلو رنگ کر دینا مستحب ہے. اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے. کالی مہندی نہیں ہے سرخ یا یلو یہ مستحب ہے. اور اس میں بھی تقسیم ہے کہ جس کو مہندی داڑھی میں لگانا اچھا لگتا ہے یعنی وہ اچھا نظر آتا ہے مہندی لگانے سے اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے تب تو مہندی لگائے اس کے لیے یہ مستحب ہے. اور اگر کسی کو سفید داڑھی زیادہ جچتی ہے تو اب اس کے لیے یہ کہ وہ مہندی نہ لگائے بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
انعام نمبر 19 میں تہجد بھی ادا کرنے کا فرمایا ہے. تہجد ادا کرنے کا آسان طریقہ بیان فرما دیجئے اور نماز تہجد کی فضیلت بھی ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
آسان تو اب کسی کے لیے آسان ہے کسی کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو سر اس میں آسانی ان مانوں کر نہیں ہے کہ نیند سے اٹھنا ہوتا ہے اور نیند سے اٹھنا یہ آسان نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے ایک منٹ سوئے سونا ضروری ہے تہجد کے لیے. سو کر اٹھے اب یہ کہ تہجد ادا کرے گا کم سے کم اس کی دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 منقول ہیں اور بعض بزرگوں سے 12. تو اس میں یہ کہ جو چاہے صورتیں پڑھے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ للہ ما فی السماوات آخری رک سورہ بقرہ کی للہ ما فی السماوات سے فانصرنا علی القوم الکافرین یہ پڑھے تو بڑا لطف آتا ہے. اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار قل ھو اللہ پڑھیں تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملے گا. تین قل ھو اللہ جو پڑھے تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملے گا. تو اب یہ کہ دو رکعتیں بھی اگر تہجد کی پڑھی ہے کم سے کم دو ہے تو دونوں میں ایک یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ھو اللہ شریف پڑھی تو یعنی گویا دو قرآن کریم اس نے دو رکعتوں میں ختم کرنے کا ثواب پایا. اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ تہجد ادا کرنے والا جو ہے تہجد گزار یہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
یا الہی جب گدا
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تیرے گنہگار، سیاہکار، بدکار، عصیاں شعار، کمزور و ناتواں بندے تیرے دربار دربار میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، سروں کو جھکائے، جھولیاں پھیلائے حاضر ہیں. مولا کریم، تیری رضا کا مژدہ پانے کے لیے، مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے تیرے یہ بندے، تیرے یہ کمزور و ناتواں بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. مولا، تجھ سے بڑی امید لگائے، تیرے دربار سے آس لگائے حاضر بارگاہ ہے. مولا کریم، تو جانتا ہے ہم کتنے برے ہیں، تو ہمارے ہر عیب پر مطلع ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. رب رحمان، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، تجھے تیری غفاریت کا واسطہ. مولا کریم، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. مولا، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے. مولا کریم، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. رمضان المبارک میں ہماری بخشش نہ ہوئی تو تباہی.